عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما تركنا عليهم في أزواجهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. بزرگوار اور دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم ساتھ یہ نکاح جن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم گڑونک نکاح ہوس حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم عمر مبارک چھ پنچ وری اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو عمر یوسف سے سچ تجیہ بری اور نکاح نکو پیغام یوس گومت چھ سچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان طرف گومت کے بلکہ نکو پیغام یوس چھ یوس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف گومت اور سو نکو پیغام چھ پد حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول کرو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمن سے گزر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنچ وری یعنی پندہ وری نبوت کے اعلان گس گبروں اور تمپت یلی نبوت کے اعلان ہو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جمسا تو عمر مبارک سجی وری گئے امپت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کس دور اسمس دہن وریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی گزارا ات درمیان چھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دویم نکاح کرمت کے اور یس اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمۃ الزہرا قاسم یہ سب کی سب اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت قاسم تو بچپن ہی کے اندر انتقال کر گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑے حضرت قاسم تھے یعنی پہلی آپ کی جو اولاد ہوئی ہے وہ اولاد نرینہ ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم قاسم کے والد اس کنیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہوا اور باقی جو چار بیٹیاں ہیں یہ چاروں کی چاروں بڑی ہوئیں ان کا نکاح ہوا اور ان کی اولاد بھی ہوئی. سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضرت ابراہیم ماریا قبطیہ سے ہیں ماریا کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام تے مرتب کیا ہو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف انا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھن چلوک بندوبست کرا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنچ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ چھن چن ہت پکا احادیث کے جو الفاظ ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شیوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماوان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ تونی چھن چنک انتظام کران اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سلام سوزا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ شو اک محل اک مختک بنو موتی کا محل، اور وہ صرف اور صرف جنت کے اندر حضرت خدیجہ کو ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماوان کہ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امینوں کو تو ہی متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلام عرض، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خدیجہ کے جو الفاظ ہیں بخاری کے اندر درج ہیں، ان اللہ هو السلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سند اک ناؤ نسچو صفاتی ناؤ سچو سلام، ان اللہ هو السلام وعلا جبرائیل السلام، اور یم جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ سن یہ سلام استام واتن تمس جبرائیل اس پر تی اشن اللہ تبارک و تعالیٰ سن سلامتی، وعلیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی پر تی اشن اللہ تبارک و تعالیٰ سن سلامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ سن برکت۔ یہاں تک تو بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہ خود سلام ہے، اللہ کا ایک نام سلام ہے، جبرائیل کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اور آپ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ حدیث کی ایک دوسری کتاب کے اندر ایک جملہ اور ہے، یہی الفاظ ہے لیکن ایک جملہ زیادہ ہے، وعلى كل من سمع منا السلام الا الشيطان، بیسن تمس انسان سپرتی سلامتی، یس انسان سانی طرف یہ سلام بوجھے سوائے شیطان کے۔ شیطان چونکہ ملعون ہے، مردود ہے، اس لیے وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہو اور ان ایمان والوں کو اس چیز کی اطلاع مل جائے کہ حضرت خدیجہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے سلام بھیجا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان ایمن بوزن والن پہ ایشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی۔ امی سیت ہکو اس اندازے لگائیت کہ ایک طرف تو بہرحال وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے، حضرت علی کی ساس ہے، یہ تمام چیزیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا خاص معاملہ حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا تھا وہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ 65 سال کی عمر میں 10 نبوی نبوت کو دہم وری چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ مکرمہ سمس اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ چی یعنی عالم مز پرد فرماوا رخصت سبدا، تمہ سات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے عمر مبارک 65 ہوئی 10 نبوی کے اندر۔ مکہ مکرمہ کا جو مشہور قبرستان ہے جنت المعلا حجون اس ایریا کا نام ہے، اس جنت المعلا کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو قبر کے اندر اتارا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جب انتقال ہوتا ہے شوہر اور بیوی یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اسی لیے انتقال کے بعد چہرہ دیکھنا، چھونا اور غسل کے جو مسائل ہیں خاص طور سے عورت کے حق میں وہ بدل جاتے ہیں کہ اگر کوئی غسل دینے والا نہیں ہے کیا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں، حالانکہ اس سے زیادہ قربت ان کی زندگی کے اندر نہیں رہی، لیکن شریعت نے وہاں پر بیریئر کھڑا کر دیا، تو اس لیے اب یہ شوہر اور یہ بیوی آپس میں شوہر اور بیوی نہیں رہے، ان کا شوہر اور بیوی والا معاملہ ختم ہو گیا موت کی وجہ سے، اس لیے اب اگر یہ شوہر اس کو چھونا چاہے گا تو شریعت منع کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فیصلہ کیا کہ یہ آپ کی ازواج ہیں، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے نکاح کر سکے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور پھر جنت کے اندر ان ازواج مطہرات کو آپ ہی کے نکاح میں رکھا جائے گا۔ اور پھر یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ اگر حضرت عائشہ اجازت دے دیں تو مجھے اپنے دو ساتھیوں کے پاس دفن کر دیا جائے، ایک تو نبی اور دوسرے صدیق۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی، مجھے وہ نہیں کہنا، لیکن جب حضرت عائشہ نے اجازت دی حضرت عمر وہاں پر دفن کیے گئے، تو اس کے بعد جس طرح حضرت عائشہ اس کمرے میں آیا جایا کرتی تھی اس طرح انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ابا جان تھے، ایک طرف شوہر نامدار تھے، لیکن اب تیسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشد، اب یہ چونکہ میرے لیے نامحرم ہیں۔ عمر کا ہے، عمر تو آرام کر رہے ہیں، لیکن ازواج مطہرات کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح کا تعلق ہے، اس طرح عام انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ چیز آئی ہو، جب عام مسئلہ یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو خصوصیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اور پھر جس پس منظر میں، جس بیک گراؤنڈ میں موت کے بعد شوہر بیوی کے لیے شریعت نے مسائل حل کیے، کھڑے نہیں کیے، حل کیے، یہ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ انتقال کے بعد شوہر کو، اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو اس بیوی کے پاس بیٹھنے کا تنہائی میں موقع ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حال میں یہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جو یہ زندگی میں کیا کرتے تھے، اس کا بڑا پس منظر ہے۔ یوں ہی نہیں شریعت نے رکھا، لیکن نبی کے بارے میں یہ تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مقدس ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، اس کو کہا ہی جاتا ہے عام الحزن، اس لیے کہ اس سے پہلے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آئے تھے 3 سال کا بائیکاٹ جھیل کر۔ اب ابو طالب کے کچھ انتقال کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ مفارت دے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد خولہ بنت حکیم، ایک صحابیہ ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائی، انہوں نے کچھ گفتگو کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت رنجیدہ خاطر رہتے ہیں، بہت دل ملول رہتے ہیں، بہت غمگین رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ ایسی خاتون ہی تھی، خدیجہ تھی ہی ایسی، اور مسئلہ بچوں کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، حضرت زینب کی پیدائش نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، گویا حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی ہے ان کی عمر اس وقت 20-21 سال کی ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبوت سے 1 سال پہلے, اس کا مطلب یہ کہ وہ 9-10 سال کی لڑکی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کوئی لڑکا نہیں ہے, حضرت علی تو ہیں, بیٹیاں کچھ کا نکاح ہو چکا ہے, تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے نظام کو سنبھالے ہوئے تھی. اور پھر اتنا ہی مسئلہ نہیں تھا, اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ دور جو تکلیفوں کا دور, 10 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ پردہ فرما رہی ہیں, شب ابی طالب سے ابھی آپ باہر آئے ہیں, مکے کی تکلیفوں اور پریشانیوں کا اکثر دور گزر چکا ہے. اب اصل میں جو شریعت ہے, ابھی تک شریعت تو آئی نہیں, صرف ایک نماز کا حکم, وہ بھی نماز کا حکم کہاں آیا ہے؟ ابھی نماز کا حکم تو معراج میں آیا, تو جو اصل شریعت تھی وہ ابھی آئی نہیں تھی. تو شریعت کے آنے کا دور شروع ہونے والا تھا, چونکہ 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا پردہ فرمانا اور 11 نبوی میں آپ کا معراج کا سفر کے اوپر روانہ ہونا, معراج کے سفر میں آپ کو نماز کا حکم دیا گیا, اس کے 2 سال بعد آپ ہجرت کر کے وہاں سے مکے سے چلے جا رہے ہیں, اور ہجرت کے فوراً بعد یہ جو روزہ ہے, یہ جو زکوٰۃ ہے, یہ جو حج ہے, شراب کی حرمت ہے اور سود کی حرمت ہے اور تمام جتنے بھی احکامات ہیں یہ تو مدنی دور کے ہیں. اس لیے اب دور وہ شروع ہونے والا ہے کہ اوپر سے جو احکام آئیں گے ان احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں کہ اوپر سے حکم آ رہے ہیں وہ ہوا میں چلے جا رہے ہیں. اس لیے اب جو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں. تو ہوا کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئی, خولہ بنت حکیم آئی, انہوں نے عرض کیا کہ آپ غمگین رہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسئلہ تو ایسا ہی ہے. تو خولہ نے کہا اگر آپ فرمائیں, آپ حکم دیں تو آپ کی طرف سے میں کہیں پیغام دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں پیغام دینے کا ارادہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت سودا کے. آپ اندازہ کیجئے 25 سال کا جوان 40 سال کی خاتون کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. اب جب اس خاتون کا انتقال ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کے 50 سے تجاوز کر چکے ہیں. خولہ بنت حکیم آ کر کہتی ہیں کہ میں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام کسی خاتون کو دے دوں. آپ نے پوچھا کس کو دینا ہے, تو خولہ نے کہا کہ سودا ابن زمعہ کو, جو بیوہ ہے, ویڈو, یہ کنواری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام دیا گیا تو ظاہر ہے کہ نبوت ظاہر ہو چکی ہے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدا میں اسلام میں داخل ہو چکی ہے. جب ان کو نبی کی طرف, حضرت خدیجہ نے تو اس وقت پیغام دیا تھا جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, نبوت ظاہر نہیں کی گئی تھی, تو حضرت خدیجہ نے ادھر سے پیغام دیا. اب جب نبوت کے اوپر 10 سال گزر چکے ہیں, کسی خاتون کو پیغام ملے کہ کیا آپ وقت کے نبی کے ساتھ نکاح کریں گی, وہ خاتون کیا کہے گی؟ سیدھی سی بات ہے. تو ادھر سے جواب ہاں میں ملا, لیکن حضرت سودا نے خولہ بنت حکیم سے کہا میرے والد سے جا کر پہلے پوچھ لوں. وہ گئے ان کے والد کے پاس, ان سے سلام دعا ہوئی, انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں آپ کی بچی کے لیے, آپ کی بیٹی کے لیے, حضرت سودا کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ تو ان کے برابر کے ہیں, یعنی جس کو ہم کفو کہتے ہیں, برابر کا مطلب کفو, یعنی ہاں رشتہ ٹھیک ہے لیکن تم جا کر سودا سے بھی پوچھ لو سودا اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا سودا سے ہم نے پوچھ لیا ہے, سودا تیار ہے, لیکن وہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی. بہرحال اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوہ تھی, جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا, اور انتقال بھی کیسے ہوا, سکران ابن عمر ان کے شوہر کا نام تھا, حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے دوسری ہجرت کی تھی تو اس میں یہ دونوں ساتھ گئے تھے, سکران ابن عمر بھی اور حضرت سودا ابن زمعہ بھی. وہاں سے واپس آ رہے تھے, راستے میں سکران ابن عمر کا انتقال ہو گیا. ان کا ایک لڑکا تھا عبد الرحمن, وہ ایک جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے, وہ بھی ایمان والے تھے. بہرحال حضرت سودا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اس نکاح کے کچھ عرصے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی حضرت عائشہ کے بارے میں. اس سے پہلے میں وہ حدیث سنا چکا ہوں جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی وما زوجت شیئا من بناتی الا جاءنی جبرائیل بوحی عن ربی. میں نے کسی بھی خاتون کے ساتھ اپنا نکاح نہیں کیا, نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی مرد کے ساتھ کیا, الا جاءنی جبرائیل, مگر یہ کہ جبرائیل میرے پاس آئے بوحی من ربی, میرے رب کی طرف سے میرے پاس وحی لے کر. وہ تو تمام ازواج مطہرات کے بارے میں, لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں مخصوص حدیث ملتی ہے. ملتی کیا ہے, مخصوص حدیث مشہور ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کر لیں. تو یہی خولہ بنت حکیم جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ شوال 10 نبوی کی بات ہے, یعنی حضرت سودا کا نکاح ہو چکا ہے. سودا کا نکاح ہونے کے بعد اب آپ یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کن خواتین کے اوپر پڑ رہا ہے. آپ کو جب کہا جا رہا ہے نکاح کیجیے تو آپ نے کنواری کو نہیں کیا, کنواری کے ساتھ اپنے نکاح نہیں کیا, حضرت خدیجہ بیوہ ان کے ساتھ نکاح کیا. دوسری مرتبہ آپ کو کہا گیا آپ نکاح کیجیے, پہلی مرتبہ نفیسہ ابن منیبہ نے کہا تھا آپ نکاح کیوں نہیں کرتے جب حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اب جب دوسری مرتبہ 25 سال کے بعد پھر نکاح کا مسئلہ کھڑا ہوا تو وہ ادھر سے کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں پیغام دینا, تو کہا سودا ابن زمعہ بیوہ. آپ انکار کر سکتے تھے, آپ نے انکار نہیں کیا, لیکن اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے, یعنی اللہ نے آپ کے لیے ایک انتخاب کیا ہے. خولہ بنت حکیم حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتی ہے, اور یہاں پر بھی کیوں اصل مسئلہ جو ازواج مطہرات کے بارے میں جو مسئلہ اٹھاتے ہیں, اور میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا مسئلہ ہمارے نبی کا نہیں ہے, مسئلہ تو خود جو مسئلہ اٹھانے والے ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کیا. وہ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہی نہیں, جو ہمارے جوانوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے ذہنوں کو ان کے اندر زہر بھرتے ہیں. ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے. وہ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس سلطنت کے لیے پوری دنیا کو تہس نہس کر رہے ہیں وہ اس وقت داؤد کو وہ نبی نہیں مانتے. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انجیل اور تورات کے اندر ایسے ایسے گھناؤنے واقعات ہیں کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو انسان اگر سلیم التباہ ہے اس کو قے آنے لگتے ہیں. درک ایمان, یہ لکھتے کیا ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہے تھے, اچانک پڑوسی کی ایک خاتون جو اپنے باتھ روم کے اندر نہا رہی تھی اس کے اوپر حضرت داؤد کی نظر پڑ گئی, حضرت داؤد کو پسند آ گئی. ان خبیثوں نے, ان بدبختوں نے اپنی کتابوں کے اندر واقعات بھرے. حضرت داؤد کو جب وہ پسند آ گئی تو حضرت داؤد نے ان کو بلا کے ان کے ساتھ غلط کاری کی. کہاں تک آدمی اس کو سنے گا؟ لیکن ہمارے جوانوں کو تو پتا ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ماڈریٹ ہیں, ہم تو بہت ایجوکیٹڈ ہیں, ہم تو ویل کوالیفائڈ ہیں, ہم تو پڑھنے والے, ہم تو ریسرچ کرتے ہیں. تو جب داؤد کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے, پھر اسی داؤد کے لیے یہ پورا جو دنیا کو اوپر نیچے کیے ہوئے ہیں, یہ تو بالکل تضاد ہے, کنٹراڈکٹ ہے. کہ جب نعوذ باللہ من ذالک لا یعوذ باللہ ایک شخص ایسے کیریکٹر کا حامل ہے, کون عقل مند انسان ایسے کیریکٹر کے انسان کے پیچھے چلے گا؟ پھر کیا کیا حضرت داؤد نے؟ ایک تو ان کے ساتھ غلط کاری کی, پھر ان کے شوہر کو قتل کروا دیا, اور اس کے بعد اس خاتون کو اپنے نکاح میں لیا. اگر یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں تو ان سے تو اسی کی توقع ہے, ان سے تو کوئی ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کانسیپٹ بڑا اچھا ہوگا. سوال ہی, جب اپنے نبیوں کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کن کے بیٹے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی, اس کے نتیجے میں جو حمل ٹھہرا وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کا معاملہ ہے, حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے, اس کے بعد خولہ بنت حکیم صدیق اکبر کے پاس جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اپنے بندوں کو کیسے محفوظ رکھتا ہے. صدیق اکبر کے بعد جب خولہ بنت حکیم گئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آپ کی بیٹی حضرت عائشہ کے بارے میں آئی ہوں, تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر کو تعلق کیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ یہ تو پتا ہے ہم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دیا لیکن صدیق اکبر کا میں بدلہ نہیں دے سکا, اور قیامت میں اللہ صدیق اکبر کو میری طرف سے خود بدلہ دیں گے. جب صدیق اکبر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیٹی کے حق میں پیغام آیا, صدیق اکبر کو اچھلنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, لیکن صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا مطعم بن عدی, ان کے بیٹے جبیر ابن مطعم کے بارے میں میں زبان دے چکا ہوں عائشہ کے بارے میں. اور پھر کیا کہا؟ والله ما اخلف ابو بکر وعدا قط, اللہ کی قسم ابو بکر نے اپنی زبان کو کبھی پھیرا نہیں ہے, وعدے کا ابو بکر پکا رہا ہے. میں تو زبان دے چکا ہوں مطعم بن عدی کو, میں زبان دے چکا ہوں. مطعم بن عدی نے عائشہ کا ہاتھ مانگا تھا جبیر اپنے بیٹے کے حق میں, اور میں زبان دے چکا ہوں. اس وقت ابو بکر یہی کہہ رہے ہیں ارے یہ تو اللہ کے نبی ہیں, یہ تو خاتم النبیین ہے. اس وقت ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے پہلے ایک صاحب کو اقرار دے چکا ہوں. حضرت عائشہ کی عمر کیا ہے؟ 6 سال. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے 6 سالہ لڑکی کے ساتھ نکاح کیا, وہ پہلے ابو بکر سے سوال کریں کہ ابو بکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے, اپنی بیٹی کے نکاح سے پہلے مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم کے حق میں کیسے زبان دی تھی. یہ اس وقت کا رواج تھا, اس وقت کا رواج نہیں. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا, مارچ 2009 کا واقعہ ہے, برازیل کے اندر واقعہ ہوا. 6 سال کی لڑکی سوتےلے باپ کی ہوس کا نشانہ چڑھی, 6 سال کی بیٹی. 9 سال تک وہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ بدکاریاں کرتا رہا. 9 سال کی جب وہ ہوئی تو وہ پریگنینٹ تھی. واقعہ سامنے کیسے آیا آپ اس کو نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور 2009 مارچ کا اخبار اگر آپ یورپ کا کوئی اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو, ورنہ نیٹ کے اوپر تو مل جائے گا. واقعہ باہر کیسے آیا کہ جب یہ بچی پریگننٹ ہوئی, پریگننٹ ہونے کے بعد اس کے فیٹس کو بلاسٹ کر دیا گیا, اور وہ ٹوین تھا, 4 مہینے کے وہ بچے تھے, ان کو پیٹ کے اندر مار دیا گیا. اس چیز نے وہاں کے جو ہیومن رائٹس کے کیا تھے وہ بہرحال، انہوں نے اس کو اچھالا. یہ اس زمانے جس کو ہم کہنے کہ روشن خیال لوگ، بڑے حساس قسم کے لوگ، بڑے زبردست، یہ تو ان کے گھروں کا حال ہے. اور یہ واقعہ ایک واقعہ ہے، اور یہ سامنے کیوں آیا؟ اس لیے کہ بچوں کو ماں کے پیٹ کے اندر جب مار دیا گیا تو اس کے بعد سامنے بات آئی، پھر چرچ نے اس کے حق میں فیصلہ بھی دیا. یہ 2009 کا واقعہ ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے یورپ کے اندر، امریکہ اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ ففتھ کلاس کی لڑکیاں، ففتھ کلاس کے بوائز، ان کے ساتھ جنسی تعلقات میں ملوث ہیں. یہ اس وقت یہ جو سیکس ایجوکیشن کا سسٹم، تو ہندوستان بھی ماشاءاللہ اس کے اوپر پتہ نہیں بل لائی ہے کہ لا رہا ہے، اس میں تو ہندوستان میں کافی احتجاج ہوا کہ نہیں. لیکن ان کا جو موٹیو ہے کہ ان نسلوں کو تباہ کر کے رکھنا ہے، اور اس حد تک جو اس وقت یورپ اور امریکہ بھگت رہا ہے، وہاں کا جو آزادانہ جنسی ملاپ ہے، سیکچول پیاس جو ہے اس کو بجھانا ہے، اس کے لیے کسی نکاح کی ضرورت نہیں، کسی خاندانی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں. اس نے کہاں تک ان کو پہنچایا کہ اب حکومتیں ان لوگوں کو جو باضابطہ نکاح کر کے بچوں کی تربیت اور پرورش کرے، ان کو حکومتی سطح پہ انسینٹیوز دینے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن چونکہ وہاں ایک آگ لگ چکی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری خواہش اس کے بغیر پوری ہو رہی ہے، جب آپ کو دودھ مل رہا ہے تو گھر کے اندر گائے لانا اور اس کو چارہ ڈالنا، اس کے گوبر کو صاف کرنا، یہ تو پاگل پنا ہے. ہم کو دودھ مل رہا ہے ریڈی میڈ، ہم دودھ لے لیں گے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے. میں عرض کر رہا ہوں تو وہ کیا، وہ اس وقت تیاری، حکومتیں ان کو پریشرائز کر رہی ہیں، ہم آپ کو اتنا انسینٹیو دیں گے، آپ بچے پیدا کرو اور بچوں کی پروری. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں. وہ سرحد گزر چکی ہے، اس بارڈر کو ہم کراس کر چکے ہیں. وہ یورپ ہم کو یہ کہے گا کہ حضرت عائشہ کا نکاح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر میں کیوں ہوا؟ اگر ان کے پاس کچھ موٹیوز ہوتے، اگر ان کے پاس کچھ ویلیوز ہوتے، اگر ان کے پاس کچھ اخلاقی قدریں ہوتی، تب تو انسان کہہ سکتا تھا ہاں ان کو حق پہنچتا ہے. لیکن وہاں تو کوئی قدریں نہیں ہیں. وہاں تو ماشاءاللہ 1 سال ایک گرل فرینڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، دوسرے سال دوسری گرل، بلکہ سال تو بہت دور کی چیز ہے. وہاں تو ایک مہینے کے بعد بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تبدیل ہوتے ہیں، انٹرچینج ہوتے ہیں. وہ ہم سے یہ پوچھے کہ نبی کے گھر کے اندر عائشہ کیوں گئی؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں تو مطعم بن عدی کو زبان دے چکا ہوں. اس کے بعد کیا کیا؟ اٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مطعم بن عدی کے پاس گئے، کہا مطعم تم نے عائشہ کا ہاتھ مانگا تھا، میں زبان دے چکا ہوں، اب بتاؤ کیا ہے، کیا ارادہ ہے؟ مطعم کی بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو مطعم نے بیوی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مطعم کی بیوی نے کہا مجھے ڈر اس چیز کا ہے، اگر جبیر کے لیے ہم نے عائشہ کو قبول کر لیا، کہیں ہمارا بیٹا صابی نہ بن جائے، یعنی بے دین نہ بن جائے، کہیں اسلام قبول نہ کر لے، یہ مجھے ڈر ہے. یہ بات کہنے کے بعد خاموش ہو گئی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر مطعم سے پوچھا، مطعم اب کیا بولتے ہو؟ تو مطعم نے کہا آپ نے تو سنا کہ میری بیوی کو کیا خدشہ ہے. کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر کم سے کم تاریخ مجھے یہ نہیں لکھے گی کہ ابوبکر نے زبان دی تھی، ابوبکر اپنی زبان دے کر پھر گئے. جب تم تیار نہیں ہو تو اللہ کی مرضی، اللہ نے تو اس سے بہتر رشتہ میرے پاس بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو نکاح کا پیغام دیا، پہلے تو وہی کہ اس میں
پھر حضرت عائشہ کو ایک جگہ سے پیغام مل چکا تھا، اس پیغام کے بارے میں ان کے والد ابو بکر جا کر انہوں نے وضاحت کی کہ کیا کرنا ہے، لیکن جب وہ رشتہ طے نہیں ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا میرے لیے اس سے بہتر. تو یہ جو چیز ہے کہ 6 سال کی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، تو یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کا ماحول تھا جیسے اس زمانے کا ماحول بھی وہی ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. اگر کوئی دیندار ہے اس کے اوپر تو ہماری انگلی اٹھے گی، لیکن اگر کوئی بے دین ہے وہ قتل پہ قتل کرے، وہ بدکاریوں کے اوپر بدکاریاں کرتا رہے، لیکن حتاز ناز مت زمان شروع تھی کہنی کیا بچار، لیکن دیندار یہ گش کن گنڈن امس گش میں کالو تھود وتن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین، اس نے بیچارے نے دینداری کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کو اصل میں ٹیز کیا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے کیوں، اس کو حق نہیں ہے معاشرے کے اندر چلنے کا. تو اب 10 نبوی شوال کے اندر، اور یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیں آج مسلمانوں کے اندر عام ہے، دون عیدن درمیان گئی نکاح کروں کی وقت عید تو بڑی عید. حضرت عائشہ کا نکاح کس مہینے میں ہو رہا ہے؟ شوال کے مہینے، اور آگے جا کر جو 3 سال کے بعد تقریباً 3 سال کچھ مہینے، یعنی حضرت عائشہ اس وقت 9 سال اور کچھ مہینے کی تھی جب رخصتی ہوئی ہے، تو رخصتی بھی شوال میں ہوئی ہے، نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی. اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ دون عیدن درمیان ناز گچھ نے نکاح کروں کی، یہ اسی بدشگونی. تو حضرت عائشہ سے بڑھ کر کون خاتون ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون انسان ہے جو یہ کہے گا کہ شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا 10 نبوی میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کے کچھ مہینوں کے بعد جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 9 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور شریعت کے اندر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 3 چیزوں کے اندر تاخیر مت کرنا. ایک چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کے اوپر نماز ادا کر لینا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کو دفن کرنے کے لیے جلدی کرنا، اور جب لڑکا اور بیٹی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اِلَّمْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر ان 3 چیزوں میں تم جلدی نہیں کرو گے تو زمین فساد اور بگاڑ سے بھر جائے. تو شریعت کا جو اصول ہے، شریعت کا جو ضابطہ ہے، شریعت کی جو بیس ہے، شریعت کا جو قانون ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی اگر بالغ ہو گئی، اور اب یہ بالغ کس عمر میں ہوگی؟ ابھی میں نے برازیل کا واقعہ سنایا آپ کو، 9 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ ہو چکی تھی. یہ اصل میں مختلف قوموں کے غذاؤں کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ان کا انوائرنمنٹ کیسا ہے، یہ کس ایریا میں رہتے ہیں، ان کی غذائیں کیسی ہیں. کچھ 12 سال کے اندر بالغ ہوں گے، لیکن کچھ 10 سال ہی کے اندر بالغ ہو جائیں گے، کچھ 15 سال کے اندر بالغ ہو جائیں گے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ مختلف ریسز کی وجہ سے، یہ اللہ کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہوگا، تو اس نظام کو، اس لیے شریعت نے عمر فکس نہیں کی. جیسے آج کہا جاتا ہے 18 سال سے پہلے آپ نہیں، 18 سال تک اس نے کیا کیا ہوتا ہے، وہ تمام مرحلے طے کر چکے ہوتے ہیں. 1955 کے اندر فرانس نے اعلان کیا، فرانس کو اس کے، ان کو، فرانس کو، شیاطین کو، اللہ ہم کو بچائے اس سے، 1955 کی میں بات کر رہا ہوں، فرانس نے اعلان کیا، فرانس کو اس بات پہ فخر ہے کہ فرانس ملک کے اندر ایک بھی لڑکی ایسی نہیں جس کی آبرو محفوظ ہو، جس کی عصمت محفوظ ہو. ٹھیک ہے آپ قید لگاؤ 18 سال کی، لیکن 18 سال تک اس کی عصمت تار تار ہو چکی ہے، اس کی عصمت کو نیلام کیا جا چکا ہے، اس کی عصمت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور قانون کیا بن رہا ہے کہ 18 یہ قانون کہاں پہ ہے؟ یہ کاغذوں کے اوپر ہے. اور زمینی حقیقت کیا ہے؟ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے؟ گراؤنڈ سچویشن یہ ہے, باپ بیٹی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, بھائی بہن کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, بیٹا ماں کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, اور اس کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رخصتی ہوئی ہے وہ اس, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نکاح کے ہونے کے فوراً بعد ان کی رخصتی ہو جاتی, لیکن وہ نہیں ہوا. 3 سال کچھ مہینے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی انتظار کرتے رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرتے رہے. ہجرت کے بعد پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور 9 سال حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. حضرت خدیجہ 10 سال رہی تھی اور حضرت عائشہ کو کتنا وقت ملا؟ 9 سال. اللہ کا ایک نظام تھا. ایک تو بڑی عمر کی خواتین ہیں, جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشکش کی گئی کہ آپ نکاح کیجئے تو آپ نے بیواؤں کو منتخب کیا. قرآن کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, جو تم میں بیوہ بیوگی کی زندگی ویڈوز ہیں اور وہ زندگی بسر کر رہی ہے ایز ویڈو, وہ معاشرے کے اندر ہے, ان کا نکاح کر دیا کرو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. صرف ویڈوز کو ہی نہیں بلکہ تمہارے معاشرے کے اندر جو کنوارے مرد اور کنواری لڑکیاں ہیں ان کا بھی نکاح. لیکن فضیلت کس کو دی؟ بیوہ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور جو تمہارے معاشرے کے اندر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی لڑکیاں ہیں ان کو آزاد کر کے ان کا نکاح کر دیا کرو. وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اور نکاح کے کرنے میں یہ مت دیکھنا لڑکے کی آمدنی کتنی ہے. اگر یہ غریب ہوں گے, اگر یہ مفلس ہوں گے, اگر یہ نادار ہوں گے, نکاح میں اللہ نے برکت ایسی رکھی ہے, اس نکاح کی برکت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے حالات کو بدل دے گا. ان یکونوا, یہ قرآن کی آیت ہے, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقر اور مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا. اب جس نکاح کی بنیاد مال ہو اس میں اگر فقر آئے تو اس میں کون سی بات ہے, کیونکہ وہاں تو نیت ہی تو بگڑی ہوئی ہے نا. اور جس نکاح کی اندر نیت یہ ہے کہ میں اپنے دین کو بچاؤں, میں اپنے ایمان کو بچاؤں, اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائس دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بات دیگر ہے, آپ 25 سال کے ہیں تو 40 سال کی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں, آپ 50 سال سے تجاوز کر چکے ہیں تو آپ دوسری خاتون سے نکاح کر رہے ہیں جو کنواری نہیں ہے, جو بیوہ ہے, حضرت سودا ابن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ کی طرف سے اوپر سے حکم آیا, اب آپ حضرت عائشہ کو نکاح کر, کیوں حضرت عائشہ کو نکاح کا پیغام دینا تھا, حضرت عائشہ کے ساتھ کیوں نکاح کرنا تھا؟ میں نے بار بار عرض کیا کہ ہماری مصیبت یہ ہے, ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہم نکاح کو صرف ایک پہلو سے دیکھتے ہیں, ایک آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, وہ ہے جنسی پہلو, وہ ہے سیکشوال ریلیشن شپ. کہ انسان کا ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ جو جسمانی تعلق ہے بس اس نظریے سے دیکھتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن خواتین کا نکاح ہوا ہے ایک بھی خاتون کا نکاح اس نظریے سے نہیں ہوا. اور اس کی دلیل, حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا, اس کے بعد جتنی خواتین ہیں وہ سب کی سب بیوہ ہیں. اگر نعوذ باللہ من ذلک, لا یعوذ باللہ, خاتم بدن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نیت سے نکاح کرتے, حضرت عائشہ تو کافی تھی. اب مزید خواتین کے ساتھ جو نکاح ہوئے ہیں وہ تو سب کی سب بیوہ ہیں, ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے, تو ان کو نکاح میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں خود حضرت عائشہ کا نکاح اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں وہ نکاح سیکشوال ریلیشن شپ کی بنیاد پہ نہیں ہوئے. خود حضرت عائشہ کا نکاح اس بات کی دلیل ہے. جب حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اب مزید خواتین کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اندر نبوت کے خاندان کے اندر، نبوت کے گھر کے اندر، نبوت کی چہر دیواری کے اندر یہ خواتین کا ایک اسکول چل رہا تھا، خواتین کی ایک درسگاہ تھی، خواتین کا ایک کالج تھا جس کے اندر ہر عمر کی خواتین کو اللہ نے جمع کر دیا تھا تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان خواتین کی طرف منتقل ہو اور ان کے ذریعے سے پھر امت کی خواتین کی طرف وہ تعلیم منتقل ہو. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو، ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر کو جتنا اعتماد حضور کے اوپر تھا اپنی ذات کے اوپر اتنا اعتماد نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر سے کہتے آپ اپنی بیٹی کو میرے گھر میں بھیج دو، میں ان کو پڑھاتا رہوں گا، تو آج دنیا کچھ اور کہتی. آج دنیا پھر یہ نہ کہتی چھوٹی عمر میں کیوں نکاح کیا. آج دنیا الزام لگاتی نعوذ باللہ من ذلک، لیعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جو نکاح ہوئے ہیں وہ تو اس بنیاد پہ ہوئے. ہماری مصیبت یہ ہے، اللہ اکبر، کینیڈا کا ایک ریسرچ سکالر اسرائیل کے دورے پہ گیا اور اس نے وہاں تمام ڈاٹا جمع کیا. ڈاٹا جمع کرنے کے بعد جب وہ واپس کینیڈا پہنچا اس نے کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جو ان کا سسٹم ہے، جو پوری دنیا کے اوپر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا سسٹم ہے وہ سسٹم یا تو زبردست روحانی طاقت ہو، روحانی طاقت، وہ روحانی طاقت اس سسٹم کو جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے زبردست روحانی طاقت کی ضرورت ہے. جس خدا کے بندے نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اس نے پھر بریکٹ میں لکھا کاش اس کینیڈین ریسرچ سکالر کے سامنے اسلام کا جو روحانی پہلو ہے، اسلام کا جو روحانی نظام ہے، اس کو کسی نے ایکسپلین کیا ہوتا تاکہ اس کو یہ ذہن میں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کو ختم کرنے کا نظام پہلے سے رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں میں محفوظ کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ کیوں ہیں آسمانوں میں؟ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ظلم و جور سے، فساد بدبنی سے، قتل و غارت سے، بدکاریوں سے، شراب نوشی سے بھر جائے گی، لوگ مایوس ہو جائیں گے، کہیں گے اب کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم پہ آئے گا، میری ذریت میں میرا ہم نام جس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کے اوپر ہوگا آمینہ، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اللہ اس کو کھڑا کریں گے، ان کا لقب ہوگا المہدی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے یمدعو الارض عدلاً کما ملئت جورا، وہ پھر دنیا کو دوبارہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے دنیا بد امنی سے بھر چکی تھی. جب مہدی کا اتنا بڑا کام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ دجال کو اکیلے مہدی ختم نہیں کر سکتے. مدینہ کے اندر ایک ابن صیاد شیطان رہتا تھا، شیطان میں کہہ رہا ہوں، ایک ابن صیاد شیطان رہتا تھا، حضرت عمر اس کو دجال سمجھتے تھے. حضرت عمر نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ اجازت دے دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. اللہ کے نبی نے جواب دیا عمر اگر یہ دجال ہے تو دجال کا قتل اللہ نے عیسیٰ کے ذمے کر دیا ہے، تم دجال کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تم ایک ایسے شخص کی گردن اڑاؤ گے جس کا خون تمہارے اوپر بہانا ضروری نہیں ہے. اگر دجال ہے تو دجال کا قتل تمہارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ روحانی طاقت، جو روحانی طاقت اس تباہی کے نظام کو، اس بربادی کے نظام کو، اس غلط تعلیم کو، اس غلط کاری کو ختم کرے گا، اس کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو محفوظ کر کے رکھا ہے. لیکن آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، آج کے مسلمان کو کچھ پتا نہیں، وہ اوپر سے ناز یس نبی پنسا اور آئیسی سو کہہ رہی شوار شنی کوری سید کھا یہ کچھ سرز میں نوزم تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے، اس کو اس بیچارے کو تاریخ کا کچھ پتا ہی نہیں. وہ کچھ جانتا ہی نہیں, وہ جہالت اور ظلمت کے اندر رہتا ہے. وہ انگریزی کے چند الفاظ جانتا ہے لیکن تعلیم جس کا نام ہے, علم جس کا نام ہے, اخلاق جس کا نام ہے, سیاست جس کا نام ہے, محبت جس کا نام ہے, اقدار جس کا نام ہے, وہ کچھ نہیں جانتا. وہ جنگل میں رہتا ہے, جنگل میں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس چیز کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ خواہشات کے پیچھے نہیں ہوئے, ان کے پیچھے ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد تھا یہ انسانیت ظالموں کے ظلم سے, غلط کاروں کی غلط کاری سے, غلط تعلیم کی غلط تعلیم, تو اس کے نتائج سے یہ امت محفوظ رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے, اس کے اوپر عملاً کھڑا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی ان بنیادوں پہ کھڑا فرماوے جن بنیادوں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھڑا کیا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.